الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ معراج ہی کی رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ایک آواز سنی اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب انتظار فرمائیے آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا، سوچا دل ہی دل میں ربی یصلی، کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، یعنی یہاں صلاۃ سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید ڈیفائن کروں، بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوا لیں، اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے، بس ایک سیمپل چاہیے انہیں، آپ پورا بیان کروا لیں، کوئی سٹیٹمنٹ دلوا لیں، وہ ویڈیو بنوا لیں، بن رہی ہیں دنیا میں، مگر آفٹر 100 ہم کہیں تو 1400-1500 سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے، اور خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، میرے رب کی قدرت کا نظارہ تھا، یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا، علماء نے اس پر ڈبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا، تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی، نیا مقام تھا، نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والے اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سے فیل ہوتی ہے، بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو رب نے جو کلام فرمایا، جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی، وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا، جو آواز مماثلت رکھتی تھی، وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسی آواز تھی۔ اس آواز میں، اس سمجھیے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس جو آیت درود ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شب معراج ہی کو نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس آیت کو مزید تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شب معراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے، لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے، ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود رحمت نازل کرنے والا ہے نا، تو اللہ رحمتوں کو نازل فرما فرماتا ہے, ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے. مگر ایک بڑی خوبصورت بات اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں. There are so many orders in قرآن مجید فرقان حمید about نماز, about زکات, روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. There is one and only درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ. بات سمجھ نہیں, نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھیے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات, یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں, یہاں لفظ لایا گیا یصلون, یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا, اے بندو تم بھی درود بھیجو. لفظ یصلون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کام ہونے والا ہے, یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں. یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے, ادھر تو کروڑوں رحمتیں ہر آن نازل ہو رہی ہیں. سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ, اپنے بھاگ جگا لو, اپنے کام بنا لو, اپنی بگڑی بنا لو, ہمیں چانس دیا گیا ہے. ہماری میمنی زبان میں کاروباری جملہ کہتے ہیں کہ کوئی کے کھٹائی نہ ہوئے تو نا, ہلو یار ان کے بھی کوئی سودو ڈیڈی ہوئی بھی کھٹی بنے, اس کو بھی تھوڑا سا تھوڑا موقع دے دو. آپ اس لینگویج میں سمجھیں کہ ہمیں تو چانس دیا گیا ہے تاکہ ہم درود پڑھیں تو ہماری بگڑی بن جائے, ہمارے کام سیدھے ہو جائیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف درود پاک. تو بہت محبت سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, محبوب کبریا ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے نا, صلی علی محمد, کیا نقش خوشنما ہے صلی علی, قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا, دوزخ حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد. اس کی نجات ہوگی, رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. جانے بھی دھو ارم کو, رضوان نہ روک ہم کو, سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پہ لا دو. بہت سارے درد ہوتے ہیں, بہت ساری بیماریاں دوا نہیں ہوتی, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. شاعر کہتا ہے, جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو, کیا نسخ ہے شفا ہے صلی علی محمد. ایک بار پھر درود پاک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, ہیں سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. کیونکہ شاہ دولہ بنا, ہاں میرے آقا کو دولہ بنایا گیا, نبی پاک کو خوب نوازا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے پہلے کہ میں کچھ واقعہ معراج کی تفصیل اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے, اس خوبصورت واقعے سے لے کر کیا جانا ہے, تھوڑا سا معراج کے واقعے کی خوبصورت حکمتوں کی طرف چلتے ہیں. اٹ از ناٹ این آرڈنری جرنی, یہ کوئی نارمل سفر نہیں تھا, یہ ایک ایسا سفر ہے, یہ ایک ایسا انعام ہے جو کائنات کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے تو آج عشاقان مصطفیٰ بہت جھوم رہے ہیں۔ جب بھی معراج کی رات آتی ہے نا، آپ دیکھیں چہروں پر خوشی آ جاتی ہے۔ میں کئی چہروں کو مسکراتا ہوا ایک عجیب خوشی سے سرشار دیکھ رہا ہوں، اور کیوں نہ ہو۔ ویسے لاجیکلی ایک سوال بنتا ہے، معراج تو نبی پاک کو نصیب ہوئی، دیدار تو اللہ کے حبیب کو ہوا، انعامات تو انہیں دیے گئے، ہم کیوں خوش ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جس سے پیار ہونا، جس سے محبت ہو، اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے، اس کے ہر عروج سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں نہ خوشی ہو؟ میں امتی اس کا ہوں، میں غلام اس کا ہوں جس کو وہ مرتبہ ملا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ بڑے ینگسٹر بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، انفارچونیٹلی ان تمام باتوں کی ڈیفینیشنز یا تفصیل میں نہیں پتا ہوتی، تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میریکل، معجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا گیا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا، تو ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی، وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ہر نبی کو یہ معجزہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا، کسی کو ایک دیا، کچھ کو کئی معجزات ملے، مگر کم از کم ایک معجزہ ہر نبی کو ملا، ٹھیک ہے۔ مگر آؤ میں بتاؤں، جس نبی کے ہم امتی ہیں نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، میرے آقا، نبی پاک کو تمام انبیاء کرام کے میریکلز تھے، جو معجزات تھے، ان تمام کا ٹوٹل صرف نبی پاک کو عطا فرما دیا گیا۔ کہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزات، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام کا مجموعہ عطا فرمایا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ ایکسکلوسیو میریکلز جنہیں کہا جاتا ہے، خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ اکبر، پھر کیوں نہ ہم خوشی سے کہیں کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امت، تو کجا من کجا۔ ارے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی پاک کے معجزات کی فہرست تو اتنی طویل ہے نا، اتنے معجزات ہیں کہ سیدی اعلی حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ نبی پاک کے جسم اطہر کے ہر عضو جو ہے وہ معجزہ ہے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو وہ میرے آقا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت ایمان افروز بات، نبی پاک کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، پیارے آقا کے کیسے کیسے معجزات ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے فرما دیں، آپ دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، ہیں صحابہ کرام آتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے، نبی پاک لعاب دہن لگائیں واپس آنکھ لگائیں دعا کر دیں تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، ہیں لکڑی لے کر آئیں حضور تلوار نہیں ہے، آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے، یعنی چلتے پھرتے معجزات ہیں نا۔ مگر علماء کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا واقعی بہت بڑے ہیں، مگر نبی پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں نارمل ہیں، بڑے نارمل سی بات ہے۔ اب یہ بھی تھوڑی سی عجیب بات ہے یار، کیا چاند کا دو ٹکڑے کر دینا بھی نارمل ہے، سورج کو پلٹا دینا بھی نارمل ہے؟ علماء کہتے ہاں، میرے آقا کی جو شان ہے نا اللہ کی بارگاہ، جو مرتبہ ہے، جو کیلبر ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے۔ اب میں آج کی دنیا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمیں کوئی کہے کہ یار وہ فلاں آدمی جو نہیں اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے یہ کام کر دیا، یار بہت بڑا کام کیا ہے، دوسرا آدمی کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں بھائی وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے لیے نارمل سی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی، یار ہمارے لیے بڑی بات ہے، بٹ جس لیول کا وہ بندہ ہے نا اس کے لیے نارمل ہے یہ۔ علماء کہتے ہیں جو آقا کی شان ہے نا، یہ سارے معجزات نبی پاک کے لیے نارمل ہیں۔ ہاں دو معجزات ہیں جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ، جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے، فرمایا وہ دو معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں, اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا, اس گفتگو بھی فرمائی, انعامات بھی عطا فرمائے. کیا کیا عطا فرمایا رب جانے, اس کا حبیب جانے. ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں. خدا ہی دے صبر جانے پر غم, بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا, ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے. تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے, اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے. اور دوسری بات, دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. ہاں قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے, اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا, ماہ رمضان کی بھی آمد ہے, سبحان اللہ. اچھا قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں, مگر ایک بات سمجھاؤں, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا, تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اٹ مینس دیر وار نو پلیس, کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں قرآن نازل ہو سکتا, پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا اس کی ہیبت, اس کا بوجھ, اس وحی کی طاقت. تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ, سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا. ہاں 40 سال کی عمر تھی نا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث اعظم دستگیر. اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے, پہلی وحی نازل ہونے والی ہے, وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا, سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا. اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا, آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے. چار بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا, کوئی درد نہیں, کوئی نشان نہیں. یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا, قلب مبارک کو بھی کھولا, اس میں نور بھی بھر دیا گیا, نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں, کوئی درد نہیں ہے. اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا, یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے, اب وحی نازل ہونی ہے. وہ اس کی جو ہیبت ہے, جو اس کی طاقت ہے, اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں. بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا, ہاں یہ بھی وہ سفر تھا. بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے, سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے, جناب مہینوں کا سفر دنوں میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا, پھر واپس نیچے آئے گا, پاکستان سے ٹریول ہوگا, 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے. اتنی ترقی جناب سائنس نے. ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی, ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا. تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں, کوئی سائنس کا جواب بھی ہے؟ کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے, آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا. ہاں نبی پاک, اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے. یہ جو معراج ہے نا, نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا, اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ. اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا, کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ, کلیم اللہ ہیں نا, بات کرتے تھے. وائی از کالڈ کلیم اللہ؟ بات کرنے والے کو, کلام کرنے والے کو کہتے ہیں نا کلیم, اللہ سے بات کرتے تھے. اچھا دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو, اس کی رسپیکٹ بھی ہو, تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ یار جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لوں, باتیں تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں. تو آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے باتیں کرتے تھے. اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی گئی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میرے مولا اپنا دیدار تو کرا دے. اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی, مگر ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ریکویسٹ انکار ہو گیا, اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گی، اللہ کا دیدار نہیں، نور کی ایک تجلی، ریفلیکشن۔ اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا نا تو اس قدر اس کی ہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے، جواب کیا ہے؟ لن ترانی۔ آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہاں، انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ۔ کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، انکار ہو رہا ہے، ڈینائل ہے، اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب اتنا مشکل کام، اتنا ڈفرنٹ کہ وہاں وہ دیدار بھی نہیں کر پائے۔ اب یہ صلوات و سلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا، آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ شاعر کہتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ Try to understand the difference between طور and معراج۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بلایا کس شان سے گیا، یہ بھی ذرا سمجھنا ہے۔ پندرہویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان اللہ، جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کی، جب بھی پروٹوکول دیکھیں اس پورے سفر کا، جو خوبصورت پروٹوکول ہے نا، کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو، نارمل آدمی کو بلانا ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا۔ آپ کو پتا خود ہی آ جائے گا، موٹر سائیکل پہ آ جائے گا، رکشہ کرا کے آ جائے گا، آپ بودر نہیں کرتے، کیسے آئے گا؟ کسی مہمان کو بلانا ہو، با عزت شخصیت کو بلانا ہو، آپ کہتے ہیں حضور کنوینس کا انتظام ہے یا ورنہ میں اپنی گاڑی بھیج دوں۔ اچھا یہ بھی ایک نارمل حد تک ہے، لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کوئی بلوڈ، کوئی بہت ریسپیکٹفل، آپ کے پیر صاحب ہوں، آپ خود جاتے ہیں، یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جا کر بزرگوں کو ادب سے لے آؤ، ہے نا۔ یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لیے بھیجا کس کو؟ فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین، جبریل امین، وہ آ رہے ہیں نبی پاک کے پاس۔ اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں پچھلے بیانات میں حکمت معراج پر بہت بات کر چکا ہوں، تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا، مگر ایک بڑی خوبصورت بات، یہ جو سال تھا نا جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال۔ اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا، نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے، یعنی ہر طرف سے مشکلات، ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز، غم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے، ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، ٹراما میں ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ، یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو، اس کو اس غم سے نکالنا ہے، مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں، یہ ٹراما میں ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے، فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے، ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار، کچھ کرو اس کے لیے۔ آئے ہائے ہائے، اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے۔ حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے، اس غم کا مداوا کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی، اپنا دیدار کروایا، اپنا مہمان بنایا۔ اور سنو سواری کون سی بھیجی، دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی، جنت کی سواری براق بھیجا گیا، نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر۔ اچھا ٹریول کی سپیڈ کیا تھی، آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے، ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں۔ سنو یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی شاگرد ہے، انبیاء کی امامت بھی کی، انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی، پہلے آسمان پر پہنچے وہاں نبیوں سے ملاقات، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ طویل واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا، ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں بھی کروا لی، جنت کے طبقات بھی دیکھے، دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، عذاب بھی دیکھے، یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، آقا واپس آئے پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا۔ یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے، وضو کریں پانی کتنی دیر بہتا ہے، چند سیکنڈ بہتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے، کائنات وہیں رکی ہوئی ہے۔ ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب عقل کہتی ہے، لوجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے، میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں۔ ہم سب گھڑی پہنتے ہیں، اس میں سیل ہوتا ہے نا، گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، آقا سفر کر کے واپس آئے کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا، تو یہ معراج ہے، ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ ٹریول کروایا گیا، یہ انعامات دیے گئے۔ اچھا آج ہم معراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں، خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ، اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج کی رات نبی پہلے ایک بات سمجھیے، یہ معراج کا جو ٹریول نے صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایکچولی پورا نصاب ہے۔ ہاں اگر اس کو پورے چیپٹر کی طرح پڑھا جائے نا، سبق کی طرح پڑھا جائے تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کتنے جو نا دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتہ ہیں، مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ میں دو تین باتیں ڈسکس کر سکوں گا، لیکن اس کو کنٹینیو پڑھنے کی حاجت ہے، سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں بھی ضرور پڑھیں۔ معراج کی روایات میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اچھا یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا، ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے، سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے، بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ، تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ کائنات کی سب سے عظیم جماعت، کائنات کی سب سے عظیم، یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی، یہ کیسی نماز تھی، یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں اور صفے بنا کھڑے ہیں، انتظار ہے امام کا، اور نبی پاک پہنچتے ہیں، جبریل امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مصلی کی طرف بڑھا دیا، میرے آقا نے امامت فرمائی، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نماز تھی، سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کہتے راز کو، کیا راز تھا؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانائے اول آخر، پتا چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے، دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی بڑے بڑے انبیاء جو آپ سلطنت کر کے گئے مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس ہوئی، اب ذرا سمجھیے. تو اب جبریل امین نے دو پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں, دو پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا, کہ دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر لیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو قبول فرمایا. جبریل امین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ, تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی. لو اخذت الخمر غوث امتک, اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. نبی پاک نے دودھ کو سلیکٹ کیا. اب علماء نے اس میں بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ سبحان اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کرم فرمایا, دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا. اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ کہ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے, لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں. اب یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس سنتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. پتا چلا کہ دین جو ہے نا ہمارا, یہ دین فطرت ہے, یہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی سب نیچر سے ہٹ کے جو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہیں, میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دین فطرت عطا فرمایا ہے, سبحان اللہ. اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا. آگے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَسِّرَانِهِ, یعنی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ماں باپ کو دیکھ کر, رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے. اس کو اور اچھی انداز سے سمجھیے گا. ایک آج کل ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے, بدقسمتی سے دنیا میں لوگ دین سے ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتے, دین کو بھی نہیں مانتے. تو ایک بار کیا ہوا, امام جعفر صادق, ایک بندہ آیا جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا, میں اللہ کو بھی نہیں مانتا, معاذ اللہ, ایتھیزم والا تھا, ایتھیسٹ تھا, دہریہ جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ کہتا ہاں کیا ہے. کوئی خوفناک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ کہتا ہاں بڑا خوفناک واقعہ. فرمایا بتاؤ کیا واقعہ تھا؟ کہتا واقعہ یہ تھا, سمندر میں جا رہا تھا, کشتی بھی تھی, ملاح بھی تھا جو کشتی چلانے والا تھا, اچانک طوفان آ گیا, بڑی خطرناک موجیں آئیں, میری کشتی پرچے اڑ گئے اور ملاح بھی ڈوب گیا. میں پریشان, میں نے ایک تختہ پکڑ لیا, تختے کو لے کر چلتا رہا چلتا رہا, آخرکار وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا. اب اتنا بڑا سمندر, میں اکیلا, پھر بھی میں تیرتا رہا تیرتا رہا. اچانک موجیں آئیں, موجوں نے اٹھا کر مجھے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کشتی پر اور ملاح پر اعتماد تھا, کشتی چلانے والے پر. اس کے بعد کشتی تمہاری پرخچے اڑ گئی, ٹوٹ گئی, پھر تم نے تختہ پکڑ لیا, تمہیں تختے پر اعتماد تھا. اس کے بعد تختہ بھی چلا گیا, اب تو تم تنہا تھے نا, پھر کسی پر امید تھی تمہیں کہ تم بچ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں, دل کے کسی کونے میں امید ضرور تھی کہ شاید میں بچ جاؤں گا, میں اسی لیے تیرتا رہا. حضرت امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا؟ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں خوفناک حالت میں بھی جو تجھے ایک امید تھی نا تو بچ جائے گا, جس ہستی پر تجھے بھروسہ تھا اسی کو خدا کہتے ہیں. تیرے دل میں جو یہ آخری امید جو تھی نا, یہی وہ رب ہے جس نے امید ڈالی تھی تیرے دل میں, اس نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا. اللہ اکبر. وہ سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو ہمارا دین ایکچولی دین فطرت ہے, ہمیں نیچر سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا, ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احادیث میں فطرت کی عادتیں بھی بتائی گئی ہیں جو اللہ پاک نے جس فطرت پر مجھے اور آپ کو بنایا ہے. انفارچونیٹلی آج کل لوگ فطرت کو خود چینج کر رہے ہیں, اسلام کو برا بھلا کہنے والے ایکچولی خود فطرت اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. سنیے, ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے, ہیں، اب ان دس میں سے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں جو فطرت سے ہیں۔ فرمایا مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، فرمایا پانی سے استنجا کرنا، یہ سب انسانی فطرت میں سے ہیں۔ اب آج دیکھیں ماڈرنائز کے نام پر ان میں سے کتنی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب داڑھی رکھنے والے کم ہو گئے، وہ سمجھتے داڑھی رکھنے والا کوئی عجیب ہے، نہیں، داڑھی فطرت میں ہے، اس کو نہ رکھنے والا فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ ہماری فطرت سے ہیں اور یہ انسان کے نیچر کے قریب ہیں، مگر بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں۔ سفر معراج میں ایک تو فطرت کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فطرت پر باقی رہنا ہے، پھر فرمایا کہ سفر معراج میں یہ ایکچولی سفر جو تھا نا، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر تھا۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم فرمایا بقر رب زدنی علما، عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ دعا کرتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا، اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے؟ فرشتے بھی نہیں جا پا رہے، جبریل امین بھی نہیں جا پا رہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے راز تھے۔ تو نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا، چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے انہیں معراج کا سفر عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا۔ اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے، کون کون سے علوم عطا فرمائے، خود قرآن میں فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، یعنی جو اس نے فرمانا تھا، جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا راز کی باتیں ہوئیں، کیسے کیسے علوم عطا کیے گئے، اس کے بارے میں عقل تو گم ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، سنو علم کیسا ملا کہ میں جب پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان، اس مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ اچھا، اب عجیب و غریب ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کل، پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ اچھا، دو باتیں کر لیتا ہوں، چلے ماشاءاللہ سفر معراج کی باتیں تو جاری ہیں، کچھ عقیدے کی بھی کلیریفیکیشن، کچھ کنفیوژن کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، جب جب شب معراج آتی ہے نا، ماشاءاللہ ہماری مسجد فل ہے، اور کیوں آئے ہیں آپ سب؟ آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، آج کی رات آپ خوش ہیں، عاشقان رسول کے چہرے جھوم رہے ہیں، آج ہنسی باتیں کہتے ہیں ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں کہ ہمارے آقا پر ایسی مہربانی ہوئی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، جس سے پیار ہو اس کی ہر عروج سے پیار ہوتا ہے۔ مگر آج کی رات بھی کچھ لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج تھی نا، یہ فزیکل نہیں تھی، یہ تو خواب میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، جب بھی نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جھگڑا آج سے نہیں ہے، یہ پرابلم اسی زمانے سے ہے۔ اب میں آج کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو، بچے نوجوان کافی سارے آئے ہوئے ہیں، 27 رجب کی صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم کیا اہلیان مکہ کو جمع کر کے، صحابہ کرام بھی تھے اور اس زمانے میں کفار بھی تھے، اتنا اسلام تو پھیلا نہیں تھا، کفار زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ تو نبی پاک نے کلیم کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ تو صحابہ تو انجوائے کرنے لگے، خوش ہو گئے، وہ تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک پر، مگر کفار مکہ میں ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا، کہتا واقعی آپ رات کے تھوڑے حصے میں ہو کر آ گئے؟ کہاں، اگر میں اور لوگ جمع کر لوں تو یہی دعویٰ آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کر دوں گا۔ اس بدبخت نے کیا کیا، مکے کے دوسرے کفار کو جمع کیا۔ سنو، آؤ آؤ، جو اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، جیسے نبی پاک کا ذرا دوبارہ فرمائیے۔ پیارے آقا نے وہی فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا، حدیث کا خلاصہ بیان کر۔ انہوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا نبی پاک، یہ پوسیبل ان کو نہیں لگتا تھا، کیونکہ فزیکلی وہ ٹریول کتنا تھا۔ اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو عشاء کی نماز میں اس مسجد میں کوئی بندہ امام صاحب کو ملے، امام صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، اور پھر فجر میں آ کر کہے کہ امام صاحب رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا ہوں،
इमाम साहब कहें यार जहाज में भी जाएगा तो 15 घंटे जाने के, 15 घंटे आने के, रात भी चला गया वापस भी आ गया, लॉजिकली तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अगर वो बंदा ये कहे कि इमाम साहब मैं ख्वाब में अमेरिका गया था और फजर में वापस आ गया हूँ, इमाम साहब कहेंगे कोई बात नहीं मैं भी रात घूमता ही रहता हूँ, मैं मदीने जाता हूँ तुम अमेरिका चले। ख्वाब में तो सारे ही जाते हैं ना, टेंशन तो नहीं है ना, इमाम साहब को भी कोई टेंशन नहीं, नमाजी को भी कोई टेंशन नहीं। अब मजे की बात बताऊं, ये अबू जहल ने जो झगड़ा किया ना, ये झगड़ा ही हमारा आंसर है। मैं आप सबसे अच्छा पहले मैं झगड़े की और जरा तफसील बता दूं। पहले तो उसने खूब हंगामा किया, अब इसके दिमाग में ख्याल आया कि नबी पाक के बहुत करीबी साथी हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। अच्छा वो उस कॉन्वर्जेशन में उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, अपने घर में थे, आज चलते हैं अबू बकर को बहका के आते हैं। कुछ लोग पहुंच गए सिद्दीक सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, कहा अबू बकर बड़े बिजनेसमैन बनते हो, तुम्हारी अकल के बड़े चर्चे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं? कहा वो कहते हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आ गए। अच्छा मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं नौजवानों की कि क्या वाकई इतना दूर था कि आ नहीं सकता था कोई? उस जमाने में मक्के से बैतुल मुकद्दस जाना 1 महीने का रास्ता था, अगर घोड़े पे भी जाते, ऊंट पे भी जाते, और तो कोई ट्रेवल था नहीं ना, 1 महीना जाना 1 महीना वापस, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं था है? जैसे हम सोच रहे हैं कि ईशा पढ़ के अमेरिका भी गया और वापस आ गया, वो तो 1 महीने का रास्ता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब कहा कि अबू बकर पता है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाया रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आ गए। सिद्दीक अकबर ने कहा क्या वाकई मेरे नबी ऐसा कहते हैं? अच्छा हो सकता है जो सवाल करने गया हो ना उसने कहा जनाब आज लगता है तीर निशाने पर पड़ा है, अबू बकर माद अल्लाह हिल जाएंगे। कहां यही कह रहे हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आए। अच्छा सिद्दीक अकबर की शान देखे, कंफर्म करने नहीं गए नबी पाक के पास, कहते हैं अगर मेरे हबीब फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, ये मसला हल हो गया ना। मुझे बताओ उस जमाने से लेकर आज तक जो आशिक मेराज के वाके पर झूम रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, वो सिद्दीक अकबर की अदा को अदा कर रहे हैं, और आज भी जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो अबू जहल की अदा को अदा कर रहे हैं। गुलाम मुस्तफा का काम मानना है। वो पंजाबी लोग बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं, कहते हैं असीं मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। जब नबी पाक ने फरमा दिया तो फिर मानना ही है ना। अच्छा अब चलें, फिर भी दलील की जरूरत तो नहीं है, हदीस में आ गया, कुरान में आ गया, साडा कम मनना है, मगर फिर भी चलो लॉजिकली समझा देता हूं। अबू जहल का ये झगड़ा करना और सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक जाना, ये क्या बता रहा है? क्या नबी पाक का क्लेम ये था कि मैं ख्वाब में गया हूं? अकलमंद लोग समझे मेरी बात, अगर प्यारे आका ने ये दावा किया था कि मैं ख्वाब में गया हूं तो झगड़ा कौन सा था भाई? हम भी रोज ख्वाब में घूम रहे होते हैं। नहीं, नबी पाक का क्लेम ही यही था कि मैं फिजिकली अपने जिस्म अकदस के साथ बैतुल मुकद्दस भी गया हूं, रब की बारगाह में भी गया हूं। ये झगड़ा बता रहा है कि सरकारे दो आलम ने यही फरमाया था कि मैं जिस्मानी तौर पर गया हूं और हमारा अकीदा भी यही है। मसला हल हो गया, टेंशन क्लियर हो गया। अच्छा अब एक और मसला भी हल कर दूं, सुभान अल्लाह। जिंदगी में आपके पास हर इंसान के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ राज होते हैं, बंदा छुपा के रखता है और रखना भी चाहिए, हर किसी को ना बता दिया करो फिर बाद में खुद ही परेशान हो। आपका कोई सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा, किसी को नहीं बताया, और आपका कोई इतना क्लोज है, इतना प्यारा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसे बता दें। जब आप सबसे बड़ा राज बता दें तो क्या छोटी छोटी बातें छुपाएंगे उससे? या तो बताएंगे नहीं, और अगर आप सबसे बड़ा सीक्रेट बता देंगे तो बाकी छोटी भी बातें तो नॉर्मल हो जाएंगी ना। लोग कहते हैं नबी पाक के पास इल्म गैब था या नहीं था, इल्म गैब था, इसी बहस में पड़े हुए। अल्लाह के बंदो और काम करो ना यार, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान कम करने में तुम्हें टाइम मिलता है। मैं आपसे पूछता हूं दुनिया का सबसे बड़ा इल्म गैब क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी गैब क्या है? वो खुद रब की जात है। अल्लाह से बड़ा कोई गैब, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं देखा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैब? अनसीन नॉलेज, जिसको कोई नहीं देख सकता। गैब इसी को कहते हैं ना, छुपी हुई चीज। तो सबसे बड़ा गैब खुद रब की जात है। मुझे एक बात बताओ, रब ने अपने हबीब के सामने अपने आप को नहीं छुपाया, अपना दीदार करा दिया, तो फिर कौन सा गैब छुपाना है? ये पूरी बात आला हजरत ने कहते ना, अकीदा इल्मे गैब मेरे रजा ने एक शेर में समझा दिया। वो फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। नेहा कहते हैं छुपना। हुजूर और कौन सा गैब आपसे छुप सकता है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
ہے جب خدا نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو اب رب نے اور کیا چھپانا ہے؟ تو سبحان اللہ، رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بہت سارے غیب کے علوم عطا فرمائے. ہاں یہ فرق سمجھنا ہوگا، جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں علم غیب میں، اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، رب نے کسی سے علم نہیں لیا ہے، یہ فرق سمجھ لو. اور اللہ کے نبی کو رب نے جو علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا، جتنا رب نے عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے. تو یہ کمپیریزن نہیں ہے، یہ ماد اللہ اللہ سے ملانا نہیں ہے. باپ بیٹے کو جو بھی دے وہ بیٹے نے باپ سے لیا ہے. خدا نہ خواستہ نبی پاک اور اللہ کے بارے میں یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں، سب دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر باپ یا سیٹھ اپنے نوکر کو یا باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہوتا اس کا ہے. اللہ نے تو کسی سے نہیں لیا نا، وہ اس کا ذاتی ہے، وہ جتنا عطا فرمائے جس کو عطا فرمائے، پرابلم کیا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ. تو یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں واپس. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے اور بہت کچھ علم بھی عطا فرمایا گیا، نبی پاک کو بہت ساری عطائیں عطا فرمائی گئی، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے. یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں، یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے. تو نبی پاک نے جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا، وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے. اور اس رات پتہ ہے آپ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ اگین جب آپ کا بہت پیارا آپ کے گھر آئے، آپ کے پاس آئے، تو آپ اپنا سب سے پیارا تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور رب نے اپنے پاس بلا کر تحفہ کون سا دیا بتاؤ نا؟ نماز کا تحفہ ملا ہے. اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو، جتنے ہم پر فرائض ملے نا ہمیں، فرض کا اور بھی فرض ہے نا، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. یہ کہاں حکم آیا؟ زمین پر. جبریل امین حکم لے کر آئے، مگر آئے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا. یہ سارے فرائض زمین پر ملے ہیں، مگر نماز کدھر بلا کے دی ہے؟ سوچو اپنے پاس بلا کر رب نے دی ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اور سبحان اللہ، نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50. یہ بھی سمجھ لو، یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں تو عرض کی، حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کہا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں، آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائیں. اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے. کہا حضور کیا ہوا؟ کب 45؟ حضور یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں. واپس جا رہے ہیں 40، پھر آئے، پھر عرض 35، آنا جانا 5 رہ گئی. کہا حضور واپس جائیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے ابھی فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے. اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی، ارشاد ہوا، لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب، ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نے نمازیں 5 پڑھنی ہیں، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور آپ بار بار جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں 50 نماز ہی پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا، نبی پاک کی معراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں؟ تھے نا. پیارے آقا تو آخری نبی ہیں، وہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے، عالم اروا میں انہوں نے مدد کی، نبی پاک کو مشورہ دیا. ارے آج 50 سے 5 نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھیک ہے آپ 50 نمازیں پڑھیں بھائی، ہم تو 5 پڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسری عشق والی بات، حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے، اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، نہیں کر سکے نا، اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے. علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا. ہیں کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو، آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو، اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے، کعبہ دیکھ کر آئے. لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لوں، تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئی ہیں، میں ان آنکھوں کو چوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا. ایسا ہوتا ہے نا، عشق والے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا، نبی پاک تازہ تازہ دیدار کر کے آئے تھے. وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ حضور دوبارہ جائیے نا، دیدار کر کے آئیے. وہ دوبارہ دیدار کر کے آتے، حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا چاہ رہے تھے. और एक तीसरी इश्क वाली बात भी इस पूरे इंसिडेंट से समझ लो,
रसाई कैसी थी,
इज़्ज़त कैसा था, इजाजत कैसी थी। एक बार तो जिब्रील अमीन ले गए ना, मगर बार बार जा रहे हैं नबी पाक, समझ रहे बात, ताल्लुक कैसा है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, अरे फिर जाते हैं फिर आते हैं। इतना इतना बड़ा मकाम कि जब चाहे अपनी बारगाह में हाजिर हो जाए। समझो मकाम में मुस्तफा क्या है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि ये अच्छा, एक और बड़ी इश्क वाली बात, मैं अपने बयान को कंक्लूड कर रहा हूं, बातें यकीन करें इतनी हैं और ऐसा मजा आ रहा है मुझे तो ये बयान करने में, क्योंकि मेरे नबी की बातें हो रही है। हम बंदे हैं, ठीक है ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार किया, ठीक है, कितनी बड़ी शान है, मगर कहीं कहीं दिल के किसी कोने में ख्याल नहीं आता कि यार जिस रब ने हमें बनाया हम भी तो उसको देखें। तमन्ना तो है ना, काबिल नहीं है पता है ना, हमारी औकात है, मगर हम ख्याल तो कर सकते हैं ना कि रब की जात कैसी होगी। अल्लाह के हबीब ने बात भी की, दीदार भी किया, कभी हम भी अपने रब को देखें। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारा इंतजाम भी कर दिया। हाँ, ऐसे आका हैं, इतना प्यार है अपनी उम्मत से, ये जो नमाज लाए ना, हैं, पता है नमाज के बारे में नबी पाक ने क्या फरमाया, खुद कहाँ गए थे मेराज को, आकर नमाज लाए, फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। अच्छा, हम कहेंगे यार मेराज तो है मगर दीदार कहाँ है, हैं, नमाज मेराज तो फरमाई मगर अल्लाह का दीदार कहाँ है। अब हदीसे पढ़ो, नमाज के फजाइल में लिखा है कि जो बंदा पाबंदी से नमाज पढ़ेगा कयामत के दिन उसे अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। हाय हाय, दीदार करना है ना रब का, प्यारे आका ने मेराज की रात की, अगर आपको भी करना है मुझे भी करना है तो फॉर्मूला यह है कि नमाज को पकड़ लेना है, नमाज नहीं छोड़नी, ये हमारा, ये हमारी मेराज है। और इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से हम अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह का दीदार भी करेंगे। और सुभान अल्लाह, नमाज ने मेरे आका फरमाते कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो वाकई नबी पाक से मोहब्बत करता है ना उसकी नमाज कजा नहीं हो सकती, जो कजा करते हैं उसका आपने अजाब भी सुन लिया। हमारे सर में थोड़ी सी चोट लग जाए तो जान निकल जाती है और फरिश्ते सर कुचल रहे हैं उसका और बार बार कुचल रहे हैं जो नमाज में सुस्ती करता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नमाज जो है वो हर हाल में पढ़ना है, और अगर अल्लाह ना करे कजा हो गई है तो हमने कजा नमाजों का तरीका मालूम करना है। तौबा करने से इंशाल्लाह नमाज ना पढ़ने का गुनाह रब चाहेगा तो माफ हो जाएगा, नमाजें माफ नहीं होंगी। ये भी बड़ा मसला है, कुछ लोग कहते हैं यार अल्लाह माफ करने वाला है, मैंने बहुत गुनाह किए सब तौबा कर ली। ठीक है, कई गुनाहों का तो जवाब जो अजाला है या उसका यूं समझे कि उसके जो नतीजा है वो तौबा करने से अल्लाह की रहमत से उम्मीद माफ हो जाएगा, लेकिन कुछ गुनाह वो हैं, कुछ फर्ज वो हैं जो अदा करने होंगे जिसमें नमाज भी है। अगर किसी ने नमाज छोड़ी है ना पीछे तो उसको हिसाब करके उसकी कजा करनी होगा। इसका पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा तरीका है कि सुन्नतें नहीं पढ़नी है, नवाफिल नहीं पढ़ने, आसानी कर दी गई हमारे लिए, फर्ज पढ़ लें, वितर पढ़ लें। उसकी तफसील एक रिसाला बता देता हूं, मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का शोबा है, इसके पास बहुत सारी बुकलेट्स होती हैं, कजा नमाजों का तरीका, ये एक रिसाला है बहुत छोटा सा, वो हासिल कर लें या दावत इस्लामी .net पे जाके डाउनलोड कर लें, फ्री डाउनलोड कर लें। उसमें कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप अपनी जिंदगी के साल वगैरह डालें तो खुद बना देगा हिसाब कि आपकी कितनी नमाजें कजा हुई। अच्छा, एक बात, इसी तरह जकात है, अगर किसी शख्स ने कई सालों तक जकात नहीं दी है तो वो तौबा करके कहे अल्लाह माफ कर दे आइंदा से जकात दूंगा, नहीं, पिछली सारी जकात उसे अदा करनी होगी। ठीक है, इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता किसी का माल चुरा लिया है, कब्जा कर लिया है, कर्जा लेके वापस नहीं दिया है, अब बंदा कहे अल्लाह माफ कर दे, गुनाह मुआफ अल्लाह की रहमत से हो जाएगा, कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो गुनाह कुछ ऐसे हैं, माज़ अल्लाह जैसे कोई झूठ बोलता है, बदनिगाही करता है, वो तौबा करे और अल्लाह माफ करने वाला है माफ कर दे तो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसे काम है जिसकी रेप्लीकेशन है, जो हुकूकुल इबाद से जिसका ताल्लुक है, वहां जाकर आपको वापस करने होंगे, उसका हल निकालना होगा। तो नमाज उनमें से एक ऐसा फर्ज है कि तौबा भी करें, आइंदा कोई नमाज कजा ना हो इसका भी निजाम बनाएं, और अगर पिछली कजा हो गई है तो उसका एहतमाम करें, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। हाँ, ये अलग बात है, कोई सोचे यार मेरी 40 साल की 30 साल की नमाजें नहीं है, अब कैसे पढ़ूंगा, जिंदगी थोड़ी रह गई, मेरा रब बड़ा करीम है, आप पढ़ना शुरू कर दें। और बंदा इस दौरान अगर चला भी जाए ना दुनिया से तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अच्छे रास्ते पर चल पड़ा था, रब इंशाल्लाह उस पर भी करम फरमा देगा। मगर करने वाले والے تو بنے نا, انٹینشن تو کریں کہ بھائی اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا. تو الحمدللہ عزوجل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے, عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے, اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ عزوجل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, اور یہ رجب کی 27 کی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.